نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ایک مرتبہ میرے منشی سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھ کے ایک رستہ تو وہ تھا کہ جس سے آپ آیا جایا کرتے تھے اور دوسرا تو جو رستہ تھا وہ مسجد کا تو وہ فحاشی کے اڈے کی طرف نکلتا تھا. تمہارا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مسجد سے نکل کے اس طرف کو چل پڑے. اور وہاں پر ایک مشہور طوائفہ تھی اس زمانے میں, غالباً اس کا نام موتی تھا. تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کے ہاں تشریف لے گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی, کون؟ تو فرمایا کہ فقیر آیا ہے. تو انہوں نے کسی کے ہاتھ کچھ روپیہ پیسہ بھجوا دیا کہ دینے کے لیے, تو فرمایا یہ وہ فقیر نہیں ہے, پہلے میں صدا لگاتا ہوں پھر لیتا ہوں. ایسے نہیں لیتا. انہوں نے کہا اچھا. ذہن میں آئی کہ اچھا صدا لگاؤ بھائی, کہا پردہ کر لو. پردہ کیا, کچھ وہاں مرد حضرات بھی موجود تھے, ان کو سامنے بٹھایا اور عورتیں جو ہیں وہ پردے سے. پھر اس کے بعد غالباً ادھر شمس کو ورت پڑھ کر حضرت نے جو تقریر فرمائی تو عالم یہ ہوا کہ وہاں تمام عورتوں کی چیخیں نکل گئیں. اور اسی وقت جو ہے وہ ان سب عورتوں نے توبہ کر لی. اب مسئلہ ہوا کہ ہم توبہ تو کریں تو پھر زندگی کیسے گزاریں. تو وہاں پر جو کچھ مرد حضرات موجود تھے جن کا ان سے رابطہ تھا تو پھر ان سے نکاح ہو گیا. ان کی اس معاذ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس حرکت پر کہ آپ ادھر چل پڑے, کسی نے اعتراض بھی کیا. اور وہ اعتراض یہ کیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ وہاں چل پڑے, کہ بہرحال تبلیغ دین کا ایک اصول ہے اور وہ اصول میں اس اصول میں یہ بات بھی شامل ہے کہ گویا کہ منکر کی جگہ پر وہاں جا کر تبلیغ درست دیں گے. گویا کہ ماں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک حال تھا اور اس حال پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی. صاحب نسبت تھے, ارے بزرگوں کے احوال ہوتے ہیں, یہ ان کی کرامتیں کہلائی جاتی ہیں. حضرت نے سنا ہے کہ نام بھی لیا تھا حضرت نے کہ ایک بزرگ کا ذکر کیا کہ ایک دفعہ وہ مسجد سے نکلے تو گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے تو ان کے رستے میں جو شرارتی قسم کے لوگ تھے ان پر سے حسد اور اعتراض کرنے والے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک انتظام کیا اور کسی علاقے سے ایک ایسے ہی فاحشہ عورت کو بلوایا تھا، اور وہ جو فاحشہ عورت تھی گویا کہ ناچ گانے کا پروگرام انہوں نے وہاں پر رکھا تھا، تو وہ بالکل رستے میں تھا. اب جب گزرے تو بہت تکلیف ہوئی، لیکن گزر کر دل میں سخت اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے مسجد چلے گئے. نماز سے پڑھ کر جب واپس آئے تو وہی تماشا لگا ہوا تھا. لذا اب تو برداشت نہ ہوا، سیدھا شامیانے میں اندر داخل ہو گئے اور جوتی اتاری اور جو فاحشہ عورت تھی اس کی کھوپڑی پہ برسانے شروع کر دی اور بہت برا بلا کہہ کر کے یہ کیا بےہودگی اور نالائقی ہے کہ اس طرح تم اللہ کی نافرمانی، اور یہ کہہ کر پھر حضرت چل پڑے. وہ جو سارا رنگ تھا اس میں تو بھنگ ڈال دیا، سارا کھیل ہی بگڑ گیا. حضرت فرماتے کہ وہ جو شرارتی لوگ تھے انہوں نے اس عورت کو اکسایا کہ تو مقدمہ کر دے، ہم تیرا ساتھ دیں گے، پیسہ دیں گے اس شخص کے خلاف، اور مقصد ان کا یہی تھا شرارت کرنا. حضرت فرماتے ہیں لیکن اس عورت نے ایک عجیب بات بولی، کہنے لگی کہ حالانکہ فاحشہ عورت تھی، کہنے لگی کہ میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کروں گی. پوچھا بھائی کیوں؟ کہا یہ شخص جو ہے کوئی عام آدمی معلوم نہیں ہوتا، اس کا اس طرح بھرے مجمع میں گھس کر مجھ کو جوتے مارنا یہ علامت ہے کہ یہ شخص اللہ والا ہے. نہ کسی عام آدمی کی ہمت اور مجال نہیں تھی یہ کام کر سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی ایک فاحشہ عورت کا بھی عالم دیکھو، کسی درجے میں صحیح اس کا ایمان یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ والا ہے نا، اس کا یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے، لہذا اس عمل نے اس پر یہ اثر ڈالا کہ وہ اپنے اس حرکت سے توبہ طائب ہو گئے. یہ گویا کہ یہ بزرگوں کے حالات ہیں، اور ان حالات پر اللہ تعالی جو ہے ان کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ اس قسم کے واقعات یہ ایمان کو بڑھانے والے واقعات بھی ہوتے ہیں، لیکن قابل تقلید نہیں ہوتا. یہ بھی بات سمجھنے کی کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، لیکن اس قسم کے واقعات قابل تقلید بھی نہیں ہوتے. ایک واقعہ یوں ہوا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت گزر رہے تھے، تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے، اور نگاہ اٹھا کے نہیں چلتے تھے، یہ حضرت کی تھا. تو دہلی سے جب گزر رہے تھے تو اب لوگ حضرت کے استقبال کے لیے دو رو یا قطار بنا کر، یعنی دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے گھروں میں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے عجیب مقبولیت عطا فرمائی تھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. اور بزرگ علماء فرماتے ہیں، اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے اس زمانے کے مجدد تھے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ. تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت عجیب. اس زمانے میں انگریزوں کا چونکہ زمانہ تھا اور انگریزوں کے فساد کی وجہ سے بعض حکمرانوں سے مراعات لینے والے مولوی انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ فتنے کا یہ زمانہ ہے, لہذا حج مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے, ہندوستان کے مسلمانوں پر. یہ بھی ایک فتنے کی صورت نکلی. اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی نقید کی. اور وہ حکمران جماعت کے وہ ملا وہ کہتے تھے کہ مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے, یہ دار الکفر ہونے کی وجہ سے, انگریزوں کی حکومت کی وجہ سے. اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ان حضرات میں پھر اکیل نہیں, لہذا اسی پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ارادہ فرمایا. حضرت کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا, کثیر تعداد تھی مسلمانوں کی, جو کہ پھر حضرت کے ساتھ حج کو گئی, جس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, حضرت ماں عبدالحی صاحب اور ایک علماء کی صلحاء کی مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد تھی. اور پانی کے جہاز سے, وہ زمانہ پانی کے جہاز کا تھا, حج پر یاد آیا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کو گئے تھے تو حضرت گنگوئی بھی تھے, یہ حضرات بھی گئے تھے. اور اسی سفر کے دوران مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا اسی سفر کے دوران. لہذا دن بھر یاد کرتے تھے اور شام کو رات کو تراویح میں سنایا کرتے تھے, کہ رمضان بھی سفر میں تھا, لہذا دوران سفر یاد کیا. تو بزرگوں کے عجیب عجیب مزاج ہوتے ہیں. ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت حج کرنا ہے. چلو چلو, ادھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ آیا, مجھے بھی حج کے ساتھ جانا, نکالو پیسہ. یعنی عجیب عجیب رقص. وہ فرما دے جو ہے اچھا بھائی آ جا, تو بھی جہاں سے اپنا ہوا تیرا بھی ہو جائے گا. یعنی ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کا حضرت حج کرنا ہے, اچھا کہا حضرت جانے کی کرنا ہے تو چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے. فرما اچھا ٹھیک ہے, پیسہ نکالو میرے ہاتھ پہ رکھو, ٹکٹ میں بک کراتا ہوں, تجھے پکڑ کے جہاز میں بٹھاتا ہوں. پانی کا جہاز پہ اس زمانے میں جایا کرتے تھے. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو پھر ایک علماء کی صلحاء کی ایک کثیر تعداد حضرت کے ساتھ تھی, مریدین میں بھی بہت تھے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے حضرات, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے, اور بھی حضرات, بڑے بڑے علماء اس زمانے کے, صلحاء, عام مسلمان, کافی تعداد تھی بڑی. حضرت ایک عجیب دعا مانگی پورے سفر میں, بہت زیادہ دعا مانگی. اور وہ دعا مانگی کہ اللہ میں حاجی نہ کہلاؤں. اور اس سفر میں حضرت پر ایک کیفیت بھی تھی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر, اور وہ کیفیت یہ تھی کہ جب دعا مانگتے تھے تو ٹوپی اتار دیتے تھے. اور ٹوپی اتار کے دعا مانگتے تھے، یہ حضرت پر ایک کیفیت تاری تھی. اور گویا کے انتہائی تذلل اور عارضی کا، بس ایک ان پر وہ ان کی کیفیت تھی. لہذا اس کیفیات میں بڑی دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اللہ میں اور میری جماعت والے حاجی نہ کہلائیں، اور اگر ہم حج کریں اور حاجی نہ کہلائیں تو حج کا کیا فائدہ ہو جائے؟ کسی نے حاجی نہ بولا تو حج کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں؟ کہ حاجی نہ کہلائیں. بعض لوگ تو اتنے شوقین ہیں حاجی کہلانے کے، حاجی نہیں کیا ہوتا پھر بھی حاجی کہلاتے، ان کا شوق ہی کچھ اور ہے. اور کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں، یعنی شوق کی کوئی قیمت نہیں، کوئی دام نہیں، یعنی شوق کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی خرچہ کرنا پڑے پورا کریں گے. بعضوں کا تو ایسا شوق کہ حج کیا نہیں حاجی کہلاتے، اور کہلوانے کا شوق ہے. تو جنہوں نے کیا نہیں وہ حاجی کہلوانے کا شوق رکھتے ہیں، تو جب کر لیتے تو شوق زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ لوگ بھی ہمیں حاجی صاحب بولے. اور ادھر وہ صلی اللہ والے جو اپنے وقت کے مجدد اور علماء کی جماعت کے سردار، اس لیے سید الطائفہ آپ کو بھی کہا جاتا ہے، اور لیکن آپ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میں حاجی نہ کہلائے. تو یہی ہوا واقعی. حضرت فرماتے ہیں کہ ابن محمد خامی نے مطلب فرمایا کہ عجیب بات ہے واقعی، کہ وہ ایسے سید احمد شہید کے نام سے مشہور ہوئے کہ حاجی کوئی نہیں کہتا ان کو، لیکن عزت میں کوئی کمی ہے؟ عزت کے لیے حاجی کہلوانا ضروری تھوڑی ہے، وہ تو عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تمہارے اندر، تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، اتقا اس میں تفضیل کے ساتھ، سب سے زیادہ تقوا سے رہنے والا جو ہوگا اللہ کے نزدیک، عزت والا وقار والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا اسی کی عزت ہے جو تقوا سے رہے. تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے، دہلی کے اندر گزر رہے تھے، تو ادھر بھی ایک فاحشہ عورت تھی بدکاری کرنے والی، تو وہ کھڑی تھی، وہ بھی تماشا دیکھ رہی تھی. سید احمد شہید وہاں سے گزر رہے تھے تو نگاہ اٹھی تو وہ اپنے مکان پر تھی، ادھر نگاہ پڑ گئی، بس نگاہ کا پڑنا تھا کہ اس کی حالت عجیب ہو گئی، ایک ہلکی سی نگاہ غیر اختیاری جو کہ معاف ہے، لیکن اس نگاہ میں بھی اثر یہ تھا کہ اس کی کیفیت عجیب ہو گئی. اس کے جس دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت کے پاؤں پہ گر گئی کہ مجھے توبہ کرا دیجیے، میں ابھی پردے کا اہتمام کروں. توبہ کرائی اور اس نے بھی نکاح کر لیا، اس کا بھی نکاح حضرت نے کرا لیا. یہ اللہ والوں کی نگاہوں کا اثر ہوتا ہے. اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا قافلہ جب دیوبند سے گزرا تھا تو دیوبند میں جس جگہ دارالعلوم دیوبند اس زمانے میں نہیں تھا، تو وہاں جہاں پر دارالعلوم دیوبند ہے، حضرت حالات میں لکھا ہے کہ حضرت وہاں ٹھہرے تھے، اور ٹھہر کر فرمایا کہ مجھ کو یہاں سے علم کی بو آ رہی ہے. رضی اللہ تعالی نے وہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ وہاں پر مدرسہ قائم فرمانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بعض اپنے اولیاء پر بھی اس کا انکشاف فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. رضی اللہ کی شان کہ وہاں پر مدرسہ قائم ہوا آب و تاب سے، شان و شوکت سے، اور الحمدللہ سب وہی نہیں بلکہ اس کی شاخیں پورے، اس کا اخلاص حضرت بانی کا عالم یہ ہے کہ سارے عالم پر اس کا فیض ہے، اور اللہ کا شکر ہم بھی اس سے مستفیض، اور یہی نہیں عرب بھی. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی صحبت اور ان کے نگاہ سے اس عورت، وہ جو بدکار عورت تھی اس نے توبہ کر لی. ادھر وہ جو عورت جس کا نام موتی تھا، سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس نے بھی توبہ کر لی. اور ان کا عالم یہ تھا کہ یہ پھولوں کی سیج پر سویا کرتی تھی، اور لہذا یہ بات ایسے نہیں ہے. آج کل تو یہ صرف محاورہ ہے، اور پہلے یہ حقیقت تھی. وہ محاورہ حقیقت محاورہ بن گئی، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ گلاب کے پھول بچھائے جاتے تھے اور اس پر لیٹتی تھی، یعنی حقیقت تھی. آج کل تو محاورہ ہے نا کہ پھولوں کی سیج پر، تو پہلے وہ باقاعدہ اس کو بچھایا جاتا تھا گلاب کے پھولوں کو اور اس پر لیٹتی تھی. پہلے زیادہ میں نے کہ نواب وغیرہ اس قسم کے یہ سب کرتے تھے، رومانٹک دنیا والے یہ کام کیا کرتے تھے. لہذا میرے مرشد فرماتے کہ اس کے بعد جب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سکھوں کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف جو عالم جہاد بلند فرمایا، اور پھر بالاکوٹ جب تشریف لے جا رہے تھے تو ان عورتوں نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہمیں بھی اجازت چاہیے. تو حضرت پوچھا بھائی تم کیا کرو گی؟ ایک تو عورتوں کا جہاد میں کام نہیں، اور دوسرا اگر تم چلو گی تو کیا کرو گی؟ تو میرے مرشد فرماتے کہ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، ان دو بزرگوں کی صحبت کی برکت تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم مجاہدین کی خدمت کیا کریں گے، بلکہ مجاہدین کے جو گھوڑے ہیں ان کا دانہ دلیں گے چکی چلا کر. لہذا سید صاحب نے پہلے منع فرمایا، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے مسئلہ، اپنے شوہروں کے ساتھ انہوں نے اجازت طلب کی. پھر وہ رونے لگی کہ حضرت ہماری ساری زندگی تو کن حرکتوں میں گزری، ایک خدمت کا موقع ہے آپ اس سے ہمیں محروم فرما رہے ہیں. حضرت نے ان کی آہوزاری پر پھر ان کا جانا قبول فرمایا، تو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اس میں شریک تھے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب وہ بالاکوٹ کے سنگلاخ پہاڑوں پر کے نیچے ریت، پھولوں پہ سونے والی اب وہ کنکریوں پتھروں پر لیٹ رہی ہیں، سو رہی ہیں، اور مجاہدین کے گھوڑوں کا دانہ دلتے دلتے چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کہ کبھی عیاشی کی اور بہت ہی یسر کی زندگی اور عائش کی زندگی، اور عالم یہ ہوا. تو فرماتے ہیں کہ کسی دن جلے نے پوچھا، میرے شیخ فرماتے چرا کہ بتاؤ تمہاری یہ زندگی کہ تم مجاہدین کے گھوڑوں کا دانہ دلتے دلتے تمہارے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے اور پیروں میں آبلے اور پھولوں کی سیج پر سونے والی آج کنکڑیوں پتھروں میں، تو تمہاری یہ زندگی اچھی ہے وہ زندگی؟ تو حضرت فرماتے کہ ان عورتوں نے کہا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں کی برکت سے ہمارے ایمان کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر رکھ دیں تو یہ پہاڑ جو ہے بالو بن جائے اور مٹی بن جائے. ان حضرات کی صحبتوں کی برکت ہے. اس لیے میرے مرشد، میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کی نگاہوں میں ایک اثر رکھا ہے، ان کی صحبتوں میں ایک اثر رکھا ہے. لہذا ان کے جو واقعات یہ عام لوگوں کے واقعے نہیں ہیں کہ ایک نگاہ سے گویا کہ ان کی قسمتیں بدل گئیں. اور کس کس طریقے سے ان اللہ والوں کے ما ورائے عقل یعنی عقل سے بھی اونچے. یہ واقعہ حقیقت میں یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ان اولیاء کے قلوب کو عطا فرماتے ہیں, یعنی اپنی محبت کا وہ درد عظیم کہ جن کی دعائیں, جن کی نظریں, جن کی صحبتوں سے ایمان کو تازگی ملتی اور ایمان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ عورتیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کو پہاڑوں پر رکھ دیں تو پہاڑ بھی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور وہ مثل مٹی کے ہو جائے. یہ عالم ہے, یہ ان حضرات ان بزرگوں کی صحبت کی برکت ہے. لہذا میرے مرشد فرماتے کہ جو کبھی کبھار اس صحبت کو اٹھائے محروم وہ نہیں رہتا. تو جو ان اللہ والوں کی صحبت میں مستقل رہے گا اور ان کی صحبتوں میں رہ کر اپنی اصلاح کروائے گا, اس کے عالم کا پھر کیا عالم. میں یہ تو کبھی کبھار آنے والا بھی اس فیض سے محروم نہیں ہوتا, کبھی کبھار آنے والا بھی اس ان اللہ والوں کے اس فیض سے محروم نہیں ہوتا. تو جو اپنی اصلاح کی فکر میں لگے گا اور اپنے قلب کو غیر اللہ سے خالی کرنے کی فکر میں لگے گا اور ان کی شب و روز صحبتیں اور خدمتوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور ایمان کا اس کی کیا عالم ہوگا. فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان اولیاء کے خدمت کرنے والے, ان کے ساتھ ایک زمانہ رہنے والوں پر کو پھر وہ تو ان کا کبھی کبھار آنے والے کو تو ایمان کا یہ عالم ہے کہ اس کا ایمان لازم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان جو عطا فرماتے ہیں وہ متعدیت عطا فرماتے ہیں. لازم یہ ہے کہ خود اللہ والے برتے اور متعدی یہ ہے کہ پھر ان کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ ان کی صحبتوں میں اثر ڈال دیتے ہیں کہ ان کی صحبتوں میں رہنے والے ان کی صحبتوں سے لوگ اللہ والے بنتے ہیں. یہ وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور تعلق اپنا درد عطا فرمائے اور وہ درد ایسا ہو کہ میرے مرشد فرماتے کہ چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. یعنی میں کیسے چلتا ہوں, ان کے نشانات کو تلاش کرتا ہوں کہ بادل آتے ہیں, اندھیرا چھا جاتا ہے, رستہ چھپ جاتا ہے, آندھی اور مٹی آنے سے رستہ چھپ جاتا ہے, لیکن ہم نے صحیح رستے کو تلاش کرنا ہے. نبوت کے سورج کو طلوع ہوئے اس کے غروب سے دیر جتنی دیر ہو رہی ہے اندھیرے بڑھ رہے ہیں. زیادہ اندھیرے بڑھنے کی وجہ سے رستے مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے, تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت میں بھی مشکل تو ہے, ناممکن نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور ہدایت کا رستہ یہ ناممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہدایت کا رستہ حقیقت میں شریعت اور سنت کا رستہ ہے. لہذا شریعت و سنت پر عمل کرنا اپنے ہر عمل میں ہو, چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو, چاہے کاروبار میں تنگی ہو چاہے کاروبار میں وسعت ہو, چاہے صحت ہو چاہے بیماری ہو, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, چاہے جلوت ہو چاہے خلوت ہو, صحرا ہو جنگل ہو, ہر حال میں, ہر کیفیت میں, ہر زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشی کو مقدم رکھتا ہے. اصل میں یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو ہر وقت اپنی جان کے ساتھ گویا کے لگا کے رکھنا, یہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے اور یہ چیز کتاب پڑھنے سے نہیں آتی. یہ چیز اور یہ بات کتاب پڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی, یہ صحبتوں سے پیدا ہوتی ہے. اکبر الہ آبادی جج مرحوم فرماتے ہیں کہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ لہذا اپنی مرضی، من چاہی، معاشرہ، زمانہ، حالات کی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنا، یہ رب چاہی نہیں، من چاہی زندگی۔ معاشرہ چاہی، من چاہی، مصلحت پسندی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصلحت کا کو مسالہ بناؤ، اس کو پیسو۔ فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ مسالے کو جتنا پیسا جاتا ہے اتنا لذیذ اور مزیدار اور اتنا کارآمد ہوتا ہے۔ مسالہ جتنا پیسا جائے، جتنا کوٹا جائے مسالے کو، کوٹنا، ایک تو پیسنا ہے کہ کوٹنا، تو مسالہ کو جتنا کوٹا اور پیسا جاتا ہے نا، اتنا وہ کام کا بنتا ہے اور اتنا تیز ہو جاتا ہے۔ فرماتے بس اس مصلحت مصدی کو مثل مسالے کے کوٹو اور پیسو، یعنی دباؤ، اور مصلحت کے اوپر شریعت و سنت کو رکھو۔ یہ مراد ہوتا یہ ہے کہ شریعت و سنت پر ہم مصلحت کو لیتے ہیں، حالات کو لیتے ہیں، وقت کے تقاضوں کو لیتے ہیں۔ حالات اور وقت کے تقاضے کے اوپر شریعت و سنت کو رکھا جائے، پھر اس کو پھر کوٹا جائے، تو پھر اس کے بعد پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مصلحت بھی کوٹے گی اور حالات اللہ کے اختیار میں، ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے قاعدہ یہ ہے کہ جس سے جو چیز لینی ہوتی ہے اس کو خوش کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ سے کچھ لینا تو انہیں بھی خوش کرنا ہوگا، خوش کر کے لیں گے، اور اگر ان کو ناراض کریں گے اور اپنی مصلحتوں کو دیکھیں گے پھر وہ بات نہیں کریں گے۔ اور اس چیز کے اندر، اور اللہ کی رضا خوشی کا شیخ بھی مکلف ہے، مولوی بھی مکلف ہے، پیر بھی مکلف ہے، اللہ والے بھی مکلف ہیں، اور دیندار حضرات اور دینی جماعتیں سب اس کے مکلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو آگے رکھیں، اور مصلحت اور حالات کے تقاضے اور اپنے جذبات اور اپنا جوش، ان تمام چیزوں کے اوپر شریعت و سنت کو رکھنا ہی ہمارے ذمے ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، دینی جماعتوں کا ہڑتال کا اعلان اپنی جگہ، لیکن یہ شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہڑتال کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ طریقہ کار شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، ہاں اسباب کیا مکلف ہیں، اور ان اسباب میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء کی قتل اور ان حضرات کو بے دردی کے ساتھ مقتول کرنا ایک چیز ہے۔ لہذا اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ نہیں ہے، تو دو ہی بات ہوگی، یا تو طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے نا، فلسفہ یہی ہے نا، فلسفہ کا قاعدہ تو یا تو طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی، دو ہی بات ہے، دو درمیان تو نہیں ہو سکتا نا، کچھ ہوگی کچھ نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا تو طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی، فلسفہ یہی ہے نا بھائی، مولوی حضرات فلسفہ یہی پڑھتے نا، قوت یا عدم قوت، دو بات ہے نا، اگر قوت ہے تو گھوسا مارو، مارو، جہاد کرو، اور اگر قوت نہیں ہے، اگر قوت نہیں ہے تو صبر، بس یہ رستہ ہے۔ قوت ہے تو مارے گھوسا، قوت نہیں ہے تو صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور ہمارے علماء، اور پھر اس کو مان لو کہ قوت نہیں ہے، پھر کیا کرے، قوت نہیں ہے، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ کام کریں کہ اسباب کو، جو شریعت و سنت کے دائرے میں جو اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، ان اسباب کو اختیار کریں، اور وہ اسباب یہ کہ حفاظت دین، حفاظت علماء، اپنے درجے میں جو اسباب ہیں وہ اختیار کریں۔ جیسے علماء ہیں ان کی حفاظت کے لیے گارڈ لگا دیں, ان کو حفاظت کی تعبیر, جتنا خرچہ ہڑتال میں ہوتا ہے اتنا خرچہ حفاظت میں لگا دیں, ممکن ہے. آدمی جو لوگ ہڑتال کرنے والے دکانیں بند کرانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو علماء کی ڈیوٹی کے لیے مقرر کر دیں کہ جی ہم نے آپ کی حفاظت کرنی ہے, تو انشاءاللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. قانون کے دائرے میں جیسے اسلحہ وغیرہ لینا, لائسنس لے کر قانون کے دائرے میں ایسا کریں. اللہ ہمیں سمجھ فرما فرمائے, عافیت عطا فرمائے, اور ہمارے علماء ہمارے دینی خادموں کی حفاظت بھی فرمائے. اللہ اپنے کرم سے شریعت و سنت کی محبت اور تعلق ہمارے قلوب کو عطا فرمائے, اور اپنے اسلاف کے طرف سے خدمت دین کی توفیق بھی فرمائے اور حفاظت بھی فرمائے. واخر الدعوان.